ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے قارون کا ذکر کیا ہے. قارون کون تھا؟ فرعون کے زمانے کا ایک مالدار شخص، ایک ایسا آدمی کہ جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی. صرف کمی ہی نہیں تھی، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا آدمی گزرا ہو. آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے. تو گویا کہ مال و دولت کا نمونہ تھا وہ دنیا داروں کے لیے، کہ کوئی شخص اس سے زیادہ مالدار نہیں ہوا. اب جس کے خزانے کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی ہو، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ایک دو خادم ہوں، 10-20 چابیاں ہیں اٹھا لی، نہیں، ایک جماعت تھی جو قوت والی تھی، طاقت والی تھی، اور وہ جو ہے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی. بہرحال اس کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بات بتلانی مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے سرمایہ داروں کو اور مالداروں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ نے ہی انہیں عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی. دنیا کمانے کے جتنے گر اور ہنر انہیں آتے تھے، لازمی بات ہے کہ وہ سیکھ کر نہیں آئے تھے کسی سے، اللہ نے انہیں عقل دی. اب وہ چاہتے تو اس کو اچھے انداز میں بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا. اور دنیا بھی کما لی تھی تو یہ بھی کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن پھر وہ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے. اور قرآن مجید کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا یہ. فبغا علیہ، تو اس نے بغاوت کی، سرکشی کی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ قوت والی جماعت، طاقت والی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے پر معمور تھی فقط. اس قال له قومه لا تفرح، لازمی بات ہے کہ آدمی کے پاس جب مال و دولت ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو وہ گنتا ہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اس کے پاس تو بڑے خزانے تھے مال و دولت کے، تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا. تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ لا تفرح، زیادہ خوش مت ہو اس کو دیکھ کر. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف مال و دولت کو دیکھ کر تو خوش ہوں لیکن اس مال و دولت کا استعمال صحیح نہ کرے. چنانچہ اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس مال کو آخرت طلب کرنے کے لیے خرچ کر، ہم نے تجھے یہ مال اس لیے دیا ہے تاکہ تو ان کو اچھے کاموں پہ خرچ کرے، اور جب کرے گا تو اس کے ذریعے سے تیری آخرت بنے گی۔ تو وہ مال جو بظاہر صرف دنیا کے کام آتا ہے، آخرت کے بھی کام آ سکتا ہے، استعمال پر بات ہے، اس کا استعمال اگر درست ہوگا تو آخرت کے لیے وہ مفید ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ماہر ہو، ذہین ہو، اللہ رب العزت ہی کی آتا ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، اپنے پاس سے کوئی گھر سے لے کر نہیں آیا۔ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جسم پر لباس بھی نہیں ہوتا، وہ لباس بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ان ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بھرتے ہیں۔ تو مال دولت تو اللہ کا آتا، اللہ کی آتا ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ دنیا جو ہے بالکل مطلقاً مضموم ہے، اس کا کمانا اور اس کو حاصل کرنا، اسے اپنے پاس رکھنا شاید مضموم چیز ہے بالکل۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات کانوں میں جملے پڑتے ہیں کہ الدنیا جیفت وطالبها کلاب، کہ دنیا جو ہے یہ ایک مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں، اس قسم کی۔ اگرچہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہرحال اس کو قبولیت حاصل۔ تو اس قسم کے جملے کان میں پڑتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں میں بھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ذہن میں جب آتی ہیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید بالکلیہ طور پر مال کا کمانا یا مال اپنے پاس رکھنا یہ مضموم ہے شریعت میں۔ تو اس کو اصل میں سمجھنا چاہیے، مطلقاً مال کو کمانا ممنوع نہیں ہے۔ تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد تجارت۔ اب لازمی بات ہے کہ تجارت کے ذریعے انسان کیا کماتا ہے؟ مال کمائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ایسی مضموم چیز نہیں ہے کہ جس کو ہاتھ لگانا ممنوع ہو یا اپنے پاس رکھنا ممنوع ہے، ایسا نہیں۔ وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اس کو فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور دوسری جگہ پر جو ہے اس کو فضل قرار دیا اپنا کہ اللہ کا فضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے میرے لیے۔ تو رحمت کا لفظ جو ہے وہ آخرت کی نعمتوں پر بولا جاتا ہے، یعنی آخرت کی جو نعمتیں آپ نے تیار کی کر رکھی ہیں اس کے دروازے میرے لیے کھول دیجئے۔ لیکن جب ہم نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو فضل کا اطلاق دنیا پر ہوتا ہے کہ اب میں دنیا میں جا رہا ہوں، اپنی دکان کھولوں گا جا کر، اپنے کاروبار پہ جاؤں گا، تو اے اللہ تو اپنا فضل عطا فرما دے۔ تو اس سے پتا چلا کہ وہ مال دولت جو ہم کما رہے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل و کرم اور آتا ہے اس کی۔ البتہ آدمی اس کو یہ نہ سمجھے کہ میرے دماغ کی کارستانی ہے اور سب کچھ بس میں نے ہی کیا تو آ گیا، بلکہ یہ ذہن میں رکھے کہ بے شک یہ دماغ کس نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر جو منصوبے آتے ہیں تو وہ منصوبے جو ہے وہ اسی بنا پر ہیں کہ اللہ نے ایسا ذہن بنایا ہے۔ اس میں ذہن اگر غلط آ رہے ہیں تو اچھے منصوبے بھی آنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ عطا فرمایا، اس لیے آدمی اپنی اللہ کی عطا سمجھے اس کو، کہ یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ تو قارون کو بھی کہا گیا کہ مال و دولت تو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یعنی اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنی آخرت کا گھر تلاش کرو میاں، آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو۔ اس سے پتا چلا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی اللہ ہی نے اس کو دیا تھا، اور اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم سارا مال خرچ کر دیں اللہ کے لیے، تو شریعت نے ایسا کوئی تقاضا ہم سے نہیں کیا، بلکہ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو حصہ تمہارا ہے اس کو مت بھولو، اپنا حصہ اپنے پاس رکھو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو فرائض واجبات تمہارے ذمے ہیں اس مال کے ذریعے سے ان کو ادا کرو، مثلا اب مال پر زکات ہے زکات نکال دو، اسی طریقے سے کہیں خیر کا کام ہے اس خیر کے کام میں اپنے مال کو خرچ کر دو۔ زکات دے چکے ہو لیکن اپنے عزیز رشتہ دار ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کو ہمیں دینا چاہیے، تو اب یہ نہیں کہ کہے کہ صاحب میں تو زکات دے چکا لہذا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، ارے مال تو اب بھی موجود ہے، اس لیے اس مال میں سے اپنے ان عزیزوں اور رشتہ داروں کی مدد کر دو. اسی طریقے سے تمہیں کوئی بھوکا ننگا نظر آ رہا ہے، اس بھوکے ننگے کی ضرورت کو پوری کر دو. یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال کو تم خرچ کرو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ سارا کا سارا مال خرچ کر دو، بلکہ تم اپنا حصہ جو ہے اس کو باقی رکھو، اور باقی رکھتے ہوئے جہاں ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرو. ایک ضرورت تو یہ ہوتا ہے کہ فرائض و واجبات کا معاملہ ہے، زکات فرض ہے نکالنا مال پر، اس زکات کو نکالنا یہ تو فرض. اس کے بعد بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی اس کو اگر ہم نے کھانا نہیں کھلایا تو مر جائے گا، کپڑے نہیں پہنا ہے تو ٹھنڈ سے مر جائے گا. اب بے شک ہم نے اپنا زکات نکال دی ہے، لیکن اس کے باوجود اب ہمیں اس کو کپڑے پہنانا، اس کو پانی پلانا، اس کو کھانا کھلانا یہ ہم پر لازمی ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو ایک جان ضائع ہو جائے گی. بعد میں یہ نہ سوچے کہ صاحب میرے پاس مال ہے، اگر اب میں نے دے دیا میرے مال میں کمی آ جائے گی. فرمایا اس کی محبت مت رکھو. یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. تمہارے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا، اب جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے تم کچھ دے دو. احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم پر احسان کیا ہے تو تم بھی احسان کا معاملہ کرو. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آدمی دوسروں کو دینے میں کنجوسی اور بخل سے کام نہ لے. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اپنے جو ضرورت مند بھائی ہیں ان پر خرچ کر دیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. زمین میں فساد پھیلانا کیا ہے؟ مال کا ناجائز خرچ کرنا. اس مال کے ذریعے سے آدمی حرام چیزیں خرید رہا ہے، اس مال کو حرام کاری کے لیے استعمال کر رہا ہے، شراب کے لیے استعمال کر رہا ہے، جوئے میں استعمال کر رہا ہے، ناجائز امور پر یعنی اللہ کی نافرمانی والے کاموں پر اس مال کو خرچ کر رہا ہے. یہ ہے فساد پھیلانا زمین میں. اس کے ذریعے زمین میں فساد پھیلے گا تو اسے فرمایا کہ ولا تبغی الفساد فی الارض، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اور عمدہ مثال دی ہے اس دنیا کی. فرمایا کہ کشتی جو ہے یہ بغیر پانی کے نہیں چلا کرتی، کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے انسان کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے زندہ، اس کے پاس مال و دولت بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس کپڑے بھی ہونے چاہیے، یعنی ضروریات زندگی اس کے پاس ہوں گی تو وہ زندگی گزارے گا. اگر کسی کے پاس ضروریات زندگی ہی نہیں ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کا کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو زندگی کیسے گزارے گا بھائی؟ جسے فرمایا کہ جس طریقے سے کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے بھی مال و دولت کی، پیسوں کی، دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان سب کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، اسی طرح مال و دولت اور دنیا کی جو ضروریات ہیں اس کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن جس طریقے سے پانی کے کشتی کے ارد گرد جب تک پانی رہتا ہے تو کشتی چلتی رہتی ہے. کشتی کب تک چلتی ہے؟ جب پانی کے اوپر کشتی تیرتی، یعنی ارد گرد کشتی کے پانی رہے لیکن پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو. اگر کشتی پانی کے اندر داخل ہوگا تو غرق ہو جائے گی. اسی طریقے سے یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا جب تک ہمارے قلب کے ارد گرد رہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ تباہی کا ذریعہ نہیں بنے گی. لیکن خدا نہ کرے اس مال و دولت کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، اندر چلی جائے، تو جس طرح پانی کشتی کو غرق کر دیتا ہے اسی طریقے سے یہ مال و دولت انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو جہاں مال و دولت کی مذمت کی گئی ہے تو وہاں وہ دنیا مراد ہے کہ جو دنیا تمہارے دین کی تباہی کا ذریعہ بن جائے. وہ مقصد ہے کہ تمہارے لیے مال و دولت آزمائش ہے. کیا مطلب؟ ضرورت مند موجود ہے لیکن ہم نہیں دیتے، مال و دولت ہے لیکن اس کی زکات نہیں نکالتے. جب قارون کو یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنے مال کی زکات دو تو اس نے یہی بات کہی کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم و ہنر سے کمایا ہے میاں، ہم اس میں کیوں زکات دیں؟ یہ مال تو میں نے خود کمایا ہے، بازو محنت سے کمایا ہوا مال ہے، لہذا میں نہیں دے سکتا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کیا یہ دیکھتا نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا ہے جو مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے. اس سے پتا چلا کہ اس سے پہلے بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت اس سے بھی زیادہ تھا. من ہوا شد من قوہ و اکثر جمع، مال کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی ہم نے انہیں اس سے زیادہ دولت بھی عطا فرمائی تھی، قوت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئے. فقصفنا بہ وبدارہ الارض، چنانچہ ہم نے اس کو زمین میں غرق کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیے، جب زمین میں وہ غرق ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرتا تھا، منتیں کرتا رہا کہ مجھے نکال لو، مجھے بچا لو. زمین میں غرق ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ پورا کا پورا زمین میں غرق ہو گیا، دھنس گیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس لیے دھنس گیا، اس لیے دھنس گیا، سو صورتحال بیان کرتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ صاحب اس لیے اور یہ اور وہ، لیکن حقیقت یہ خالصتاً اللہ کا ایک عمل ہے. ابھی کل ایک صاحب وہاں سے آئے تھے تو بتا رہے تھے کہ ایک اسکول تھا چار منزلہ غالباً، ابھی جو حالیہ زلزلہ آیا تو وہاں پر خسف کے واقعات بھی ہوئے. خسف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کوئی چیز اندر چلی جائے، جیسے کہ فخسفنا بھی، یہاں پر قارون کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا. تو انہوں نے بتایا کہ اسکول میں پہلی دو منزلیں نیچے کی خالی تھی، الدور الارضی جس کو کہتے ہیں، یعنی نیچے زمین کے ساتھ جو دور لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ فلور، یہ دونوں منزلیں خالی تھیں. سیکنڈ اور تھرڈ میں جو ہے پڑھائی ہو رہی تھی اور اس میں بچے تھے. تو جب یہ زلزلہ آیا زمین میں، وہ عمارت نیچے چلی گئی پوری کی پوری، تو تقریباً دو منزلیں اس کی بالکل نیچے چلی گئی جس میں کوئی نہیں تھی، اور تیسرے فلور جو ہے وہ ایسی جگہ آ کے روکا، لڑکے بچے جو ہیں اور لوگ وہاں کے کھڑکیوں سے نکل گئے باہر، اللہ نے سب کو بچا لیا. ایسا بھی ہوا. تو اس میں بڑی بڑی عبرت کی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. تو اللہ نے سب کو بچا لیا، لیکن دو دور بالکل ختم ہو گئے، اور ہوٹل جو پانچ منزلہ تھا وہ پورا کا پورا زمین میں دھنس گیا، اس کی چھت جو ہے وہ زمین کے ساتھ آ گئی. ایسا بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے بھائی، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی منزلیں، اللہ جب چاہتے ہیں زمین میں وہ چلے جائیں، کسی کو پتا بھی نہ چلے. تو بہرحال فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، کوئی مدد نہیں کر سکا اس کو. اتنا مال و دولت، اتنا مال خزانہ اس کے پاس کہ جس کے خزانے کی چابیاں کئی لوگ اور کئی جماعتیں جو ہیں وہ گروہ اٹھایا کرتے تھے، لیکن نہ یہ مال کام آیا، نہ یہ طاقت کام آئی، نہ شان و شوکت کام آئی، نہ غرور کام آیا، کچھ نہیں. اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس لیے زمین میں اس کو غرق کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، زمین اس کے حکم کی پابند ہے، پہاڑ اس کے حکم کے پابند ہیں، بادل اور آسمان اس کے حکم کے پابند ہیں، سورج اور چاند اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے، نہ سورج باقی رہے گا، نہ چاند باقی رہے گا، نہ ستارے باقی رہیں گے، نہ پہاڑ باقی رہیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. بہرحال یہاں اصل جو چیز بتائی کہ دنیا دل میں مت لاؤ، اگر جب تک دنیا دل سے باہر باہر ہے، یہ تمہارے لیے انشاءاللہ آخرت میں ترقی کا ذریعہ ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر امام گزرے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً، یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ نے انہیں مال و دولت جب عطا فرما دیا، تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے استاد کا، انہوں نے ایک وہ زمانہ دیکھا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور بعد میں وہ زمانہ بھی آیا کہ اللہ نے بہت مال و دولت سے نواز دیا. ایک دفعہ جب استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے ملنے کے لیے آئے، تو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا. امام صاحب کو بھی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ دنیا دیکھ کر ذرا عجیب و غریب محسوس کر رہا ہے. فرمایا کہ تم یہ جو مال و دولت یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ اس کی میری نظر میں کوئی حقیقت یہ کوئی ہے، میرے دل میں اس کی اتنی سی بھی محبت نہیں ہے الحمدللہ. اور یہ فرما کے کہا کہ جو کچھ ہے یہ سب تم لے لو. بات یہ ہے نا کہ آدمی محبت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے، بعض اوقات دے نہیں سکتا دوسرے کو، یہ تو کہتا ہے کہ نہیں ہے محبت، لیکن جب موقع آئے تو پھر اس مال و دولت کو خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس سے پتا چلا کہ دل میں محبت تو بہرحال ہے، لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ میرے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہے، لہذا یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ باغات ہیں، زمینیں ہیں، یہ مال ہے، یا اسی طریقے سے ریوڑ ہے، یہ سب تمہارا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زبانی آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن کل کو آپ کی اولاد دعوے دار نکل آئی تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں لکھ کے دے دیتا ہوں، چنانچہ لکھ کے دے دیا۔ تو یہ اصل میں تھی بات کہ دل میں محبت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے تو نوازا، لیکن اس مال و دولت کو اپنی دنیا کے استعمال میں لائے بقدر ضرورت، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ جیسے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس آیا اس لیے تھا کہ اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کروں گا، ان کی خدمت میں رہوں گا۔ آ کر دیکھا تو وہاں پر تو دنیا بے انتہا عروج پر تھی، یعنی بڑا مال و دولت اور اسباب سب چیزیں موجود تھی۔ بڑی طبیعت کے اندر وہ ہوئی کہ بھئی یہاں تو میں آیا تھا لیکن یہ معاملہ تو دوسرا ہے۔ چنانچہ وہاں سے وہ واپس جب جانے لگے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ان کے ڈال دیا جن کے پاس آئے تھے، کسی کو کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، اور جاتے ہوئے دل میں ایک جملہ بھی کہا، اور وہ جملہ یہ کہا کہ نمر دانس کے دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ کہا کہ اسے بلا لاؤ۔ جب آ گئے تو کہا کہ میاں تم نے کیا کہا تھا، ذرا پھر سے کہنا۔ اب وہ تھوڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ نہیں، میں تو ایسے ہی بس کہہ دیا تھا، یا ایسے ہی دل میں جملہ آ گیا تھا۔ فرمایا کہ نہیں تم کہو۔ تو بہرحال جب انہوں نے مجبور کیا تو کہا کہ نمر دانس کے دنیا دوست دارت، کہ وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ فرمایا کہ تم نے ایک ہی مصرع پڑھا ہے، اس سے اگلا مصرع میں بتاتا ہوں تمہیں، اگر دارت برائے دوست دارت، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کا ولی وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کا دوست رکھے، لیکن دنیا کو دوست رکھتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر دارت برائے دوست دارت، اگر اس کے پاس دنیا ہے اللہ کے لیے، تو پھر وہ دنیا مضموم نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے آخرت بنوا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ دنیا کا مطلقاً کسی کے پاس ہونا مضموم نہیں ہے۔ کسی کے پاس دنیا دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ صاحب یہ تو بڑا خراب آدمی ہے، اس کے پاس تو مال و دولت بہت ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ہے، کیا پتا وہ کتنے نیک کام کرتا ہو۔ اس لیے کسی کے لیے بدگمانی مت اختیار کرو۔ یہ مال و دولت حاصل کرنا جائز طریقے سے اگر ہو تو ممنوع نہیں ہے، جائز ہے۔ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے صحابہ کرام، اللہ رب العزت نے ایسے صحابہ کرام کو اتنا مال دیا کہ بعض صحابہ کرام اتنے مالدار تھے کہ انہیں اپنے مال و دولت کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کتنی ہمارے پاس، لیکن ان کا معاملہ یہی تھا کہ جب آیا کرتی تجارت کرتے تھے، نفع آتا تھا، کہتے بھائی جا کے فلاں جگہ ڈال دو، وہاں ڈال دو۔ اس زمانے میں روپے پیسے تو ہوتے نہیں تھے، سونے چاندی کی شکل میں، زر و جواہر کی شکل میں یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ کبھی یہاں پر یہ کمرہ بھر گیا، دوسرے کمرے میں دوسرا بھر گیا، تیسرے کمرے میں نہ جانے ایسے کتنے مکانات تھے جو اس دولت سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب یہ خرچ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی جنگ بدر کے جو شہدا ہیں، ان کے جو متعلقین ہیں، ان کو اتنا دے دو، اتنا اتنا فیکس پہنچا دو ان کے گھر میں، اور جنگ احد کے جو شہدا ہیں ان کے گھروں میں اتنا اتنا پہنچا دو، اور فلاں کے گھر میں اتنا پہنچا دو۔ فلاں فہرستیں باقاعدہ مرتب کر رکھی تھی۔ چنانچہ وہ مال و دولت اس طرف سے آتا تھا، ادھر سے نکل جاتا تھا، یعنی اس مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہتے۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ کچھ تاجر جو ہے وہ آئے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا کہ کون سے بزرگ تھے وہ، اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ غلہ لے کر آئے ہو تو یہ غلہ ہمیں فروخت کر دو۔ کہا کہ کیا نفع دو گے؟ کہا کہ میں تو ہم تو یہ ہے کہ جو مال جتنے کا خریدا ہے آپ ڈبل قیمت لے لیں۔ کہا کہ دینے والا تو ہمیں اس سے زیادہ دیتا ہے۔ کہا کون ہے وہ اور کتنا زیادہ دے رہا ہے؟ کہا کہ ہمیں تو 70% تک نفع مل رہا ہے۔ تو کہا کہ ایسا کون ہے بھائی؟ کہا کہ اللہ رب العزت۔ اور یہ کہہ کہ وہ سارا مال تقسیم کر دیا کہ ہمیں ڈبل نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ رب العزت جب 70 دے رہا ہے ایک کے، تو ہم اس کو اللہ کے راستے میں۔ وہ سارا غلہ چونکہ لوگ ضرورت مند تھے اور تاجروں کا خیال یہ تھا کہ اس کو ہم سارا خرید لیں گے تو اپنے پاس جمع کر لیں گے اور بعد میں اس کو مہنگا کر کے بیچیں گے اور بھی، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، لوگ چونکہ ضرورت مند ہیں اور اللہ نے مجھے دیا ہے، اس لیے وہ سارا مال انہوں نے وہیں پر ہی لوگوں کو، ضرورت مندوں کو دے دیا۔ بہرحال یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، ہم نہ تو اتنا بڑا دل رکھتے ہیں اور نہ ہی شاید ایسا کر سکیں، اور نہ اللہ نے ہم سے ایسا کچھ کرنے کو کہا ہے کہ سارا مال تم لٹا دو۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا تم دے سکتے ہو اتنا تو کرو۔ ہر آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کوئی آدمی اگر 500 روپے مہینہ کماتا ہے تو اور کچھ نہیں تو 5 روپے تو دے سکتا ہے، اور ایک آدمی اگر 5000 کماتا ہے تو اسی حساب سے وہ اس سے کچھ اور بڑھ جائے گا، جو آدمی جو ہے لاکھوں کماتا ہے وہ اور بڑھ جائے گا. تو ہر آدمی کی اپنی ایک لمٹ ہے, اپنے استطاعت, اپنی قدرت جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے مطابق ضرورت مندوں پر خرچ کرنا, تاکہ اس مال کی محبت دل میں نہ بیٹھے. ورنہ جب جمع ہوتا رہتا ہے تو آدمی بعض اوقات نکالتا رہتا ہے گڈیاں اور گنتا رہتا ہے, اور گن کے پھر رکھ دیتا ہے, پھر گنتا ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے, بالآخر اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور الماریوں میں پیسہ جو ہے وہ رکھا رہ جاتا ہے. اس کے بعد پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں اولادوں کے. تو اس قسم کے جھگڑے یہ سب مرنے کے بعد لوگوں کے شروع ہوتے ہیں, لیکن زندگی میں چونکہ اس کی فکر نہیں کی ہوتی اس لیے مرنے کے بعد بھی اس کا صحیح مصرف نہیں ہوتا. لوگ قبضہ کر لیتے ہیں, کسی ایک بھائی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا, اب باقی بھائی جو ہے مانگتے پھر رہے ہیں لیکن ملتی نہیں. ابھی میرے پاس دو صاحب دو چار دن پہلے آئے, اپنا مسئلہ یہی بیان کیا انہوں نے, دینی مسئلہ شرعی مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, تین چار پانچ سال گزر گئے لیکن جائیداد تقسیم نہیں ہوئی. اب جو ہے وہ بھائیوں نے اس ساری جائیداد کو اپنے نام کرا لیا, بہنوں کا حصہ بھی کھا گیا سارا. تو اب یہ صورتحال ہے, لیکن اس پر نہ تو کسی کو شرمندگی ہوتی ہے اور نہ وہ یہ سمجھتا ہے, لیکن یہ دنیا کی زندگی میں تو ہم نے ہڑپ کر لیا, لیکن لازمی بات ہے کہ ایک اور جہان بھی ہے دوسرا اس مرنے کے بعد. اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ ایک دن انسان نے مرنا ہے, آنکھیں بند ہونی ہیں. لوگوں نے اللہ کے وجود کا تو انکار کیا ہے لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا آج تک, چاہے کتنا بڑا دہریا ہو وہ, لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اور اب تو بعض لوگ اس کے بھی قائل ہونے شروع ہو گئے ہیں, یعنی بعض سائنسدان یہ کہنے لگے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی اور ہے, لیکن اس میں کیا ہے اس کا انہیں علم نہیں, اس کا علم انہیں ہو بھی کیسے سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا کی اطلاع دی ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور جہان بھی ہے. دنیا میں انسان جتنی بھی ناانصافیاں کر لے, ظلم کر لے کسی کے اوپر, کسی کا مال ہضم کر لے, کچھ بھی کر لے, ٹھیک ہے بعض اوقات یہاں اس کو سزا نہیں ملتی, لیکن آخرت میں پھر اپنے کیے کا بدلہ اسے ملے گا. اور عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ آدمی یہاں سے بھی ایسے چلا جائے اسے کوئی نہ پوچھے, کوئی سزا نہ دے اور آخرت میں بھی کچھ نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ایسی ہی بات ہوتی پھر تو سارے لوگ مجرم ہوتے, اس لیے کہ یہاں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں, وہاں بھی پوچھنے والا نہیں, پھر تو جس کا جو جی چاہے کرے. اللہ رب العزت نے عقلی طور پر بھی یہ بات بتلائی ہے کہ بھائی ایک جہان ہونا چاہیے, یعنی عقلی ضرورت ہے, عقل جو ہے اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے, کیونکہ یہاں جتنے مجرم ہیں ان سب کو سزائیں نہیں ملتی. بہت سارے مجرم دنیا میں ایش و عیش کی زندگی گزار کر اسی طرح مر جاتے ہیں, لیکن دنیا میں نہ وہ پکڑے جاتے نہ انہیں سزائیں دی جاتی. اس لیے یقینی طور پر عقل جو ہے وہ ایک ضرورت محسوس کرتی ہے کہ کوئی دنیا ایسی ہو, کوئی عدالت ایسی ہو جہاں پر انصاف بکتا نہ ہو, جہاں پر سورس کام نہ آتی ہو, تعلقات کام نہ آتے ہوں, جہاں پر جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, جس نے جو کیا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کو اس کا بدلہ دیں گے جو کچھ اس نے دنیا میں کیا. تو بہرحال یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض اوقات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کمانا یا دنیا کا اپنے پاس ہونا مطلقاً مذموم یا مطلقاً ممنوع ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا کے ذریعے سے, یہ مال دولت کے ذریعے سے انسان راحت نہیں خرید سکتا. بعض اوقات انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن ایسی جگہ پر ہے جہاں پر نہ روٹی ملتی, نہ سالن ملتا, نہ کوئی اور چیز ملتی, تو بتاؤ اس کپڑوں کو, ان پیسوں کو کھا تو نہیں سکتا. سونا چاندی ہے تو اس کے ذریعے پیٹ تو نہیں بھر سکتا. مال دولت ہے لیکن اس کے ذریعے راحت حاصل نہیں ہے. کہیں جنگل میں ہیں, پیسے جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں لیکن وہاں پر کوئی خریداری کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن آدمی کیا کرے, پیسوں کو لے کے پڑی رہیں گی جیب میں پڑے رہیں گے لیکن کام نہیں آ سکتا. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ یہاں کی راحت ایک دن وہ بھی ختم ہونے والی ہے اور یہاں کی مصیبت وہ بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے. یعنی آنکھ بند ہوگی تو جو راحت میں ہے اس کی راحتیں ختم ہو جائیں گی, اور آنکھ بند ہوگی تو جو مصیبت میں ہے اس کی مصیبت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اصلی راحت اور اصلی مصیبت شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ کے اگر وہاں کی راحت مل جائے تو وہ حقیقی راحت, اور وہاں کی مصیبت خدا نہ کرے ہو تو پھر وہ حقیقی مصیبت. یہاں کی مصیبت کو مصیبت تھوڑی ہے, یہاں کی مصیبت تو زیادہ سے زیادہ کوئی کچھ کر لے سوائے اس کے اور کیا کر سکتا ہے کہ ہماری جان لے لگا, لے لے بھائی, اس کے بعد مصیبت ختم. جان گئی مصیبت ختم, لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے، وہاں تو موت کو جب موت آئے گی موت کو بھی موت آ جائے گی، اس لیے وہاں پر تو آدمی مرے گا بھی نہیں، اس لیے جس کو مصیبت جو مصیبت میں پڑ گیا تو مصیبت میں پڑ گیا بس، اللہ تعالیٰ وہاں کی مصیبت سے بچائے اور یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آدمی اپنی آخرت اس دنیا ہی سے نکالتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ یہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، تم عمل کی دنیا میں رہتے ہو، یہاں پر دار العمل ہے یہ، اس لیے اچھے عمل کرو تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے اپنے اس چٹیل میدان میں محلات بھی بناؤ، نہریں بھی جاری کراؤ، اور درخت بھی اگاؤ، اور باغات بھی لگاؤ، یہ سب کے سب تمہیں یہیں سے میٹیریل یہیں سے بھیجنا ہے، جو میٹیریل یہاں سے جاتا رہتا ہے، ہر عمل کا جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہر عمل بنیادی طور پر کسی عمل سے، سبحان اللہ مثلا کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ایک درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں تو درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز اور اسی طریقے سے روزہ اور قرآن مجید اور دیگر اعمال، مختلف چیزیں ان سے تیار ہوتی ہیں، کسی سے محلات تعمیر ہوتے ہیں تو کسی سے جو ہے وہ اس میں باغات تیار ہوتے ہیں تو کسی سے اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی وہاں پر بدلہ ہے، صلہ ہے. بعض حدیث روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے دیکھا کہ اس کا بڑا خوبصورت محل ہے تو لیکن ایک کونا ایسا تھا کہ جو ٹوٹا ہوا تھا یا بدصورت تھا، تو پوچھا کہ یہ کونا ٹوٹا ہوا کیوں ہے، کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی اس کے اعمال جاری تھے کہ موت آ گئی، لہٰذا یہ اپنی جگہ پر میٹیریل آنا بند ہو گیا، اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائیں گے تو کامل درجے کا عطا فرما دیں گے، لیکن اصل دکھانا یہ تھا کہ جب اعمال یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ اعمال مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں، کوئی محل کی شکل بنا لیتا ہے، کوئی نہر کی شکل بنا لیتا ہے، کوئی درختوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اس کو ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، بعض مسالے ایسے ہوتے ہیں، پہلے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے اور اب اور بھی ہیں، اب آپ یہی دیکھ لیں کہ جو آتش بازی ہوتی ہے تو یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ کہیں فوارے لگے ہوئے ہیں بڑے زبردست قسم کے، کہیں جو ہے کچھ اور شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو بظاہر دیکھنے میں تو وہ پھل جڑیاں سی ہوتی ہیں، مسالے ہوتے ہیں، کچھ کاغذ کی پیکنگ سی ہوتی ہے، لیکن جب فتیلے کو آگ لگاتے ہیں اس کے بعد کسی سے انار پھوٹتے ہیں تو کسی سے کوئی اور شکل بن جاتی ہے، تو ورنہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ماچس کی تیلی اگر آدمی ہاتھ میں لے لے تو ہاتھ جلتا تو نہیں، لیکن جب یہ مسالہ دوسرے مسالے سے ٹکراتا ہے اس سے آگ پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا کے اندر ہمیں یہ اعمال اپنی شکل میں نظر آ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکات دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، اور ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن جب ان کو آخرت کا پانی لگے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ نماز نے بھی ایک خوبصورت حور کی شکل اختیار کر لی. ایک روایت میں آتا ہے نا، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل عورت حور اس کو ملی، لیکن تھی آنکھوں سے اندھی. کہا کہ بھائی حور تو بڑی خوبصورت ہے لیکن آنکھوں سے اندھی ہے. کہا کہ بھائی تو نماز بھی تو ایسی پڑھا کرتا تھا، جب نماز پڑھتا تھا آنکھ بند کر کے پڑھتا تھا، تو اس نماز ہی کی حور بنی ہے، تو جیسی نماز پڑھی ویسی حور مل گئی. تو اگر نماز آنکھ کھول، کیونکہ نماز میں آنکھ کھول کے پڑھنا سنت، تو اس لیے جیسی نماز پڑھی اس کے مطابق تمہیں مل گئی، تو اس سے پتا چلا کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی صلہ اللہ کے یہاں موجود. تو بہرحال یہ مال و دولت بھی جو اللہ نے ہمیں دیا، اس کو بھی اصل میں آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہمیں بنانا چاہیے. یہ دنیا پوری کی پوری مضموم نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو اگر ہم زاویہ نگاہ بدل دیں تو یہی دنیا ہماری دین بن جاتی. یہی مال اگر ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنی ضرورتوں میں بھی خرچ کریں، اپنے عزیز رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، تو یقیناً یہی مال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، لیکن ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ڈاکے مارے اور اس کے بعد جو ہے خیرات کرنا شروع کر دے، سلطانہ ڈاکو نہ بنے، اس کا کام بھی یہی تھا. تو ڈاکو لوگ یہی کام کرتے ہیں، لیکن وہ بے دردی سے استعمال کرتے ہیں ناجائز اور حرام کاموں میں، آسانی سے آتا ہے آسانی سے جاتا ہے. لیکن اگر آدمی رزق حلال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، حلال طریقے سے کمایا، اس کو حلال جگہوں پر، جائز جگہوں پر اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں پر خرچ کرو، انشاءاللہ یہی دولت آپ کی اور ہمارے کی آخرت کا ذریعہ بن جائے گی، نجات کا ذریعہ بن جائے گی. تو یہ دنیا بری چیز نہیں ہے، اسی دنیا سے ہماری جنت بنتی ہے، بس اصل بات یہ ہے کہ اپنے زاویہ نگاہ کو بدل لیں ہم، تو ہماری دنیا ساری کی ساری دین بن جائے گی. اور خدا نہ کرے اگر ہم نے دوسرے اعتبار سے زاویہ نگاہ بدلا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ دنیا ہم نے رہنے کی جگہ سمجھ لیا، ایک شخص ہے کہ دنیا کو سمجھتا ہے کہ ایک سرائے خانہ ہے، تو مسافروں کی طرح رہے گا نا وہ. ایک آدمی اگر سفر کر رہا ہے کسی اسٹیشن پر پہنچ کر کیا کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں اسٹیشن پر رک رہا ہوں آدھے گھنٹے کے لیے، ذرا مجھے یہاں پر ڈرائنگ روم چاہیے، مجھے یہاں قالینیں چاہیے اور جناب ایئر کنڈیشن بھی چاہیے، اس لیے کہ میں نے یہاں پر آدھے گھنٹے قیام کرنا ہے، تو بتاؤ بھائی وہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے کیا ساری چیزیں وہ تیار کرائے گا؟ اس کو پتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے کا سفر ہے، یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہاں پر سایہ بھی نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم نے تو آگے جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ سرائے خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں پر تو ہم آئے ہیں، ہمارا سفر تو بہت پہلے سے شروع ہوا ہوا ہے، ہم تو مسافر ہیں، مختلف مرحلوں کے اندر مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ماں کی پیٹ میں پہنچے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا ابھی بھی سفر جاری ہے، یہاں تک کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی ایک دنیا سے دوسری جگہ میں منتقل ہونا ہے، پھر اس قبر میں بھی نہیں رہیں گے، وہاں سے بھی اٹھیں گے، میدان حشر میں پہنچیں گے، پھر میدان حشر میں بھی نہیں رہیں گے، کہا جائے گا کہ میاں آپ چاہے جنت میں جاؤ یا دوزخ میں جاؤ، تو یہ سفر ہمارا جا کر ختم ہوگا جنت میں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت ہی سے تو نکالا تھا، ان کا سفر جنت سے شروع ہوا، اور جو ان کی اولاد ان کے کہے پر چلے گی، فرما بردار اولاد ہوگی، تو جنت واپس ان کو مل جائے گی، جس جنت سے نکالا گئے تھے اسی جنت کو واپس دے دیا جائے گا کہ بھئی جنت سے ہم نے تمہیں کچھ دنوں کے لیے عاق کیا تھا اور تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، لیکن اب جب تم آ گئے تو یہ تمہارے باپ کی میراث ہے، یہ لو حاصل کرو، تمہارے باپ کی میراث ہے، اس میں کیا شک ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمائی، جنت کی بادشاہت عطا فرمائی، وہاں کا تاج بھی پہنایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کو مت کھانا ہے آدم، لیکن شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے، اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تو آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، اسی طریقے سے وہ آیا، حضرت حوا کو بہکا دیا، اور حضرت حوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے وہ درخت جو ہے وہ کھا لیا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے کہا تم جاؤ۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور ہیں سارے کے سارے، اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجنا تھا تاکہ یہاں کچھ دنوں کے لیے اس کی آزمائش کریں، اور پھر جو اچھے لوگ ہوں، جو اعمال صالح اختیار کریں، اپنے باپ کے کہنے پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی میراث جو ہے جنت کی شکل میں انہیں واپس لوٹا دیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا سفر ہے، ہم مسافر ہیں، اس مسافر سفر میں اس دنیا کو ہم اپنے لیے آخرت کی منزل نہ سمجھیں، بعض لوگ اس کو آخری منزل سمجھتے ہیں، تو بس یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دار غرور کہا گیا اس کو، دھوکے کا گھر۔ اس لیے بعض لوگ اپنا حقیقی گھر اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس میاں یہاں کی بھلائی ہی اصل بھلائی ہے، یہاں کی برائی ہی اصل برائی ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ۔ تو بھائی پھر اس میں ہماری کیا خوبی، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، ہم سے بہتر طریقے پہ کرتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، مرتے وقت مر بھی جاتے ہیں، اور ان سے آخرت میں کوئی باس پرس بھی نہیں ہے، تو ہم سے بہتر فائدے میں ہو، تو ہم کھائیں پئیں اور اس کے بعد مر جائیں لیکن پھر بھی باس پرس ہو جائے تو پھر مشکل میں تو ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ دنیا ہمارے لیے سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، کچھ وقت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، وہ وقت ہم اگر اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق گزار لیں گے تو ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں من چاہی زندگی، یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزار لو، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو وہاں جا کر من چاہی زندگی گزارنا۔ حدیث میں یہ آتا ہے غالباً کہ جب اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے تو ایک تو ہے بے اختیار ہو کے سجدے میں گر جانا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی خوش ہو، جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو پوچھیں گے یہاں خوش ہو، تو وہ کہیں گے اللہ خوش کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں ساری نعمتیں تو عطا فرما دی، اب اور کون سی نعمت باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی اور ایک نعمت باقی ہے، وہ تو خیر بعد میں عطا فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج آپ کو ہم سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، دار العمل ختم ہو گیا، سجدوں کی مشقتیں ہم نے یہاں پر ختم کر دی ہیں، اب یہاں پر تم آرام سے رہو، راحت سے رہو، اب یہاں کے وہاں کے معاملات اور طرح کے ہیں، دنیا کے معاملات اور طرح کے ہیں، دنیا میں ہم نے کہا تھا خوب سجدے کرو، خوب رکوع کرو، خوب نمازیں پڑھو اور خوب جو ہے عبادتیں کرو، لیکن آخرت میں اب تمہارے لیے کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی رکوع نہیں، کچھ نہیں ہے، وہاں پر آرام سے زندگی گزارو، لیکن یہ تبھی ہوگا جب یہاں کی مشقتیں جھیلنے کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے، لیکن اگر یہاں بھی ہم نے ایسی گزاری کہ من چاہی زندگی گزار لی، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کیا، اور ہم چاہیں کہ آخرت کے عیش بھی ہمارے منتظر ہوں، نہیں خیال استو محال استو جنو است، ایسا نہیں، یہاں پر رب چاہی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے دل کو توڑو، یہاں اپنے ارمانوں کا خون کرو، یہاں اپنی آرزوؤں کو پامال کرو، وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، یہاں پر ان کو پامال کر دو، انشاءاللہ آخرت کے اندر یہی تمناؤں کا صلہ آپ کو جنت کی شکل میں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا وہ بندہ ہے جس نے اپنی پلک بھی میرے حکم کے خلاف نہیں جھپکی اور جس نے میرے چاہت کے مطابق زندگی بسر کی. حدیث میں آتا نا کہ جب نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے مومن آدمی کو کہ تیرا آنا مبارک ہو، زمین پر تو چلتا تھا تو مجھے سب سے اچھا تو ہی لگتا تھا. کیوں؟ مومن بندہ ہے اور زمین پر چل رہا ہے جیسے مومن بندہ کو چلنا چاہیے، یعنی اس میں توازو والی چال تھی، اکڑ پھو نہیں تھی. تو کہتی ہے کہ مجھے تو ہی سب سے اچھا لگتا تھا، آج تو یہاں پر آ گیا ہے تو میری محبت بھی دیکھ. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر اس کو اس طرح بھیجتی ہے پیار سے جس طرح سے کہ ماں اپنے بیٹے کو یا بچے کو گود میں لے کر پیار کرتی ہے اور اس کو لپٹاتی ہے اپنے سے. تو ماں بھی پیار کرتی ہے نا، بھیجتی ہے اپنے بچے کو، تو کیا اس بھیجنے سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف نہیں ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کافر دنیا سے جاتا ہے، ایمان والی زندگی گزاری بھی نہیں ہوتی، تو قبر یہ کہتی ہے کہ تو سب سے بدترین انسان، سب سے بدترین آدمی ہے. جب تو چلتا تھا زمین پر تو سب سے بدتر اور برا مجھے تو ہی لگتا تھا. دنیا میں تو نے غرور اور فخر اور تکبر کے ساتھ زندگی گزاری، لہذا آج تو میرا سلوک بھی دیکھ. اور یہ کہہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر جو ہے اس کو بھیجتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل فرمائی کہ اس کی پسلیاں آپس میں اس طرح ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یعنی تکلیف کے ساتھ بھیجنا ہوتا ہے وہ. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب جنت میں انسان چلا جائے گا تو فرمائیں گے کہ تم پر دنیا کی جو مشقتیں تھی ہم نے آج سے ختم کر دی، اب کوئی مشقت تمہیں نہیں ہوگی. جتنی بھی تمہیں ایسی چیزیں لگتی تھیں، یہاں داڑھی تمہیں بہت بری لگتی ہے دنیا کے اندر، اعوذ باللہ، یہ کہنا تو مجھے نہیں چاہیے لیکن چونکہ بعض مسلمان یہی پسند کرتے ہیں اس لیے بات میں نے کہی کہ یہاں رکھنا ہمیں طبیعت پر بڑا گراں گزرتا ہے اور بہت طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن بھائی یہاں رکھو تو جنت میں وہاں پر داڑھی واڑی نہیں، وہاں سر کے بال تو ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے وہاں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو کہا تھا نا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، تو وہ رونے لگی کہ میں تو بڑھیا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو آپ کا اصل میں یہ بھی مزاح تھا جو حقیقت اور مبنی تھا کہ بھئی داخل ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس حال میں داخل نہیں فرمائیں گے کہ تم بوڑھی ہو، بلکہ وہاں اللہ جوان کر کے داخل کریں گے اور پھر وہ جوانی ہمیشہ رہے گی. اور یہ جوانی بھی اس لیے رہتی ہے بھائی جس نے جوانیاں اپنی لٹائی ہوں اللہ پر، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جوان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں کہ بعض اوقات بعض چیزیں قبول کرنے سے اور بعض چیزوں پر عمل کرنے سے انسان کے دل پر چوٹ سی لگتی ہے. عمل کرنا آسان نہیں ہوتا کہ دنیا والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، بیوی کیا کہے گی، بیٹے کیا کہیں گے، لیکن بھائی اگر یہی سوچتے رہے تو ساری زندگی عمل نہیں کر سکو. بس یہ سوچو کہ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں، یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر اللہ اور رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو دنیا ساری تمہاری مخالفت کرے پھر فکر نہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے ساری دنیا راضی ہو تم سے، پسندیدہ ہیرو ہو لیکن اللہ کی نظر میں زیرو ہو، تو پھر کیا ہے؟ آج کے اخبار میں اتفاق سے میں نظر پڑی کہ دنیا میں جو ہیرو کی زندگی گزارتا تھا اسپتال کے اندر داخل ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کی عبادت شروع کر دی. لوگوں کی جہالت کی باتیں ہیں زندگی کے اندر، لیکن یہ کہ ایک دن مر جائے گا، وہ نہ اس کی جوانی رہی، نہ حسن رہا، نہ کوئی اور چیز رہی، یہ سب گال بال سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اس لیے ان گالوں کو بالوں سے سجا لو، ان گالوں کو بالوں سے سجا لو، یہ فصل کام آئے گی. ورنہ یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد نہ کھال رہے گی نہ بال رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ خوب جانتے ہیں کہ کھوپڑیاں خریدتے ہیں، نہ جانے کس کی کھوپڑی ہوتی ہو، نہ اس پر کوئی بال ہوتا، نہ اس پر کوئی کھال ہوتی، نہ اس کے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک دہشتناک ایک منظر ہوتا ہے بس. لیکن چونکہ جس طرح ہمارے قلب مسخ ہو چکے ہیں، جس طرح ہمیں اچھائیاں نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے برے دہشتناک منظر کے بھی ہم ایسے عادی ہو گئے کہ وہ بھی خوبصورت نظر آتا ہے. بعض اوقات ڈھانچے جو ہیں وہ ہم کمروں میں سجاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، نہ جانے کس کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ، لیکن وہ بھی ہم سجا لیتے ہیں. تو ہماری جو بے حسی ہے جو ہے نا وہ انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ اب حس ہمارے اندر سے ختم ہو گئے اچھی اور برائی کی. اس لیے میرے عزیز بھائیو، بس اللہ اور رسول کے ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کرو. آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کریں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہے، اس کا مخاطب میں خود ہوں، تو میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب تک کی زندگی ہے وہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان وہی ہے جو ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے غائب ہونے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے، اس لیے ریاکاری بھی نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے۔ اور ایک اور حدیث جس کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ جو آدمی کسی مسلمان کے لیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے یوں کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صرف 27 مرتبہ اگر روزانہ کہہ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو درجات عالیہ سے نوازتے ہیں اور ان لوگوں میں سے فرما دیتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی، ہم دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے انشاءاللہ کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اس لیے کوئی موجود نہیں ہے، کسی نے ہم سے نہیں کہا، لیکن اب آپ روزانہ اگر ہو سکے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ 27 مرتبہ روزانہ کہہ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، اور ہم سب دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جب ان کی غائب ہونے کی حالت میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کی حق میں، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے جو بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جیسے اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں کرنے والے کے حق میں بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ خیریں عطا فرماتا رہے اور اپنے جو دین کے تقاضے ہیں ان پر ہم ان سے عمل کرا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز حاجتوں کو بھی پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔